الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب خلیفہ قالوا فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو بنانے جا رہے ہیں جو اس میں فساد مچائیں گے خون بہائیں گے ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک حالانکہ ہم آپ کی تسبیح حمد اور پاکی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وعلم آدم الاسماء کلہا اور سکھلا دیے آدم کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام ثم عرضہم علی الملائکہ پھر وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کیں فقال انبئونی باسماء ہؤلاء اور حکم دیا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین اگر تم اس دعوی نیابت کے اندر سچے ہو کہ ہم نائب بن سکتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ کی ذات پاک ہے جو علم آپ نے ہم کو دیا اس کے سوا ہم تو کسی بات کے جاننے والے نہیں انک انت العلیم الحکیم یقیناً علم و حکمت کے اصل مالک تو آپ ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم ان کو فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ فلما انبئہم باسمائہم جب آدم علیہ السلام نے ان کو چیزوں کے نام بتا دیے قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کی باتوں کا جاننے والا ہوں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو باتیں تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اور جو تم چھپاتے ہو ان کو بھی میں جانتا ہوں گزشتہ آیتوں میں حق تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کر کے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا تھا توحید کے اقرار کا کہ میں نے تمہارے لیے آسمان بنایا زمین بنایا آسمان سے بارش برسایا اس سے تمہاری غذا کا سامان کیا دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں ماننے والوں کے لیے فلاں فلاں نعمتیں ہیں اس کے باوجود تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو تو مادی اور ظاہری نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد ان آیتوں کے اندر حق تعالیٰ اپنے بندوں پر جو روحانی اور باطنی نعمتیں ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے نیابت عطا فرمائی ہے اللہ کی زمین پر انسان کو اللہ نے فرشتوں کا مسجود سجدہ کیا ہوا بنایا ہے انسان کو اور انبئہم کہہ کر کے اللہ نے برتری جتائی ہے فرشتوں پر اور ساری کائنات ساری مخلوقات پر انسان کی آدم اور آدمیت کی تو یہ ساری نعمتیں بھی وہ نعمتیں ہیں جو تقاضا کرتی ہیں کہ محسن کے سامنے جھک جانا چاہیے احسان کرنے والے کے آگے جھک جانا چاہیے اس کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا چاہیے یہاں پر خلافت ارضی زمین میں اللہ کی نیابت کے واقعے کو حق تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جو فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا تھا عام طور سے دوسروں کے سامنے اپنے واقعات یا اپنی باتیں شیئر کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہوتا عام طور سے خاص کر جو کام بھی ہوا نہیں اس کو آپ کرنے جا رہے ہوں تو کہ مشورہ درکار ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں میری پلاننگ یہ ہے مشورہ چاہیے حق تعالیٰ کے بارے میں تو یہ چیز اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حق تعالیٰ مشورتاً فرشتوں سے یہ بات فرمائیں گے اس لیے کہ مشورہ وہاں ہوتا ہے جہاں کسی بھی کام کے پورے پہلو سامنے نہ ہوں پورے اس کی جہتیں سامنے نہ ہو اس کے انجام کے بارے میں زیادہ آئیڈیا نہ ہو جو طریقہ کار جو کام کا انداز اختیار کرنا چاہیے اس کے بارے میں اطمینان نہ ہو کہ یہ کام یہ ورک کرے گا نہیں کرے گا یہ اسے مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے نہیں ہوں گے میں جو سوچا اس کے اندر کوئی خامی تو نہیں ہے میں جو سوچا اس سے بہتر تو کوئی اور شکل نہیں ہو سکتی ہے مشورے وہاں پر ہوا کرتے ہیں. تو حق تعالیٰ تو عالم الغیبی و شہادہ ہیں, عالم غیب السماوات والارض ان کی شان ہے, تو ان سے ان کا کسی سے ذکر کرنا, واقعے کا اظہار کرنا مشورے کی غرض سے ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ اظہار واقعہ یا اپنے پلاننگ کا ارادہ دوسروں کے سامنے جو کیا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے حق رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے آپ اپنا پلان ظاہر کریں کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. جیسے اسمبلیوں کے اندر جتنے ممبر ہوتے ہیں, اسمبلی کے اندر کوئی بل ذمہ دار کو بھی, جو پاور کے اندر پارٹی ہے اس پارٹی کو بھی اگر پاس کرنا ہو تو ان کو شیئر کرنا پڑتا ہے باقی سب سے بھی کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ کے حقوق میں سے ہے کہ یہاں ہر بندے کے حق مساوی ہیں. تمہارا بے شک پلان ہوگا لیکن پہلے وہ مشورے سے طے ہوگا, پھر اس کے بعد ہی پاس ہو سکے گا. تو دوسرے بندوں کے, دوسرے ہستیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, ان حقوق کا استحقاق برابر ہوتا. اس بنیاد پہ کوئی مشورہ کرنے پہ اور اپنے پلان کے بتانے پہ مجبور ہوتا. ظاہر سی بات ہے یہاں یہ نوعیت بھی نہیں ہے کہ ایک طرف خالق ہے دوسری طرف مخلوق ہے, دونوں کے حق کا کیا موازنہ ہوگا. پھر کیوں کیا حق تعالیٰ نے اس کا, اس واقعے کا اظہار ان لوگوں سے؟ اس کے بارے میں مفسرین مختلف باتیں فرماتے ہیں. ایک اس میں تو بہت واضح ہے کہ حق تعالیٰ مشورے کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں اپنے بندے کو کہ جب تم کوئی کام کرنے جاؤ تو تم مشورہ کیا کرو, اور اس کو اپنے کام کے ذریعے سے خود مشورہ کر کے یا اپنے واقعے کا اظہار کر کے اس کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. دوسرے بعض آثار صحابہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے جب آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, آدم علیہ الصلاۃ والسلام, تو اس وقت کہا تھا کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم, اللہ تعالی ہم سے زیادہ علم والا اور ہم سے زیادہ اللہ کی نظر میں معزز مخلوق پیدا نہیں کریں گے. اب ان کو ایک خوش فہمی تھی, تو حق تعالیٰ نے فرمایا نہیں بھائی ابھی کام شروع ہوا ہے, ختم نہیں ہوا ہے, ابھی تو یہ سلسلہ چلنے والا ہے. آگے انسان بننا ہے, آدم بننا ہے, اور جس کے صدقے میں آدم اور ساری انسانیت کائنات بنی ہے وہ بھی بننا ہے. تو پھر حق تعالیٰ نے یہ انسان کے بنانے کا فیصلہ کیا, آدم علیہ السلام کے بنانے کا فیصلہ کیا, اور اس کو فرشتوں کے سامنے لایا. تو ان کی وہ جو خوش فہمی تھی اس کا ازالہ گویا اس کے ذریعے سے مقصود تھا. جب حق تعالیٰ نے یہ بات فرشتوں کے سامنے ذکر کی تو فرشتوں کا اس پہ کیا ریسپانس تھا؟ انہوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا, آپ جو مخلوق بنانے جا رہے ہیں اس سے آپ چاہتے ہیں کہ خلافت اور نیابت والا کام لے. نیابت اور خلافت کا مطلب, خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کو خود پورا کرنا اور دوسروں سے پورا کروانا. جو اللہ چاہتے ہیں ان کی اس مرضی کو خود بھی یہاں پر رہتے ہوئے پورا کرنا, اور زمین میں زمین والوں سے وہ اللہ کی مرضی پوری کروانا, دعوت کے ذریعے, امر بالمعروف کے ذریعے, نہی عن المنکر کے ذریعے, حکومت کے ذریعے, جہاد کے ذریعے کروانا, یہ کام ہے ان کا. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جو کام ہے خلافت والا کام, یہ ایسی ذمہ داری ہے جس کے واسطے آدمی کو امن پسند ہونا پڑتا ہے. 2024 کے حالات ان کے سامنے تھے فرشتوں کے گویا, اور وقتاً فوقتاً انسانیت کے سامنے جو جنگوں کے وہ طویل طویل سلسلے جو ہیں, لاکھوں کروڑوں انسانوں کی خون ریزی کے واقعات ہیں, وہ شاید ان کے سامنے ہوں. نہیں یہ تو میں بسبیل تذکرہ ذکر کر رہا ہوں, ظاہر ہے یہ ان کے علم میں نہیں تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خون ریزی جس کے مزاج میں, طبیعت میں ہوگی, فساد جس کے مزاج میں ہوگا, اس سے تو نیابت والا کام سنبھلنے والا ہے نہیں. تو ہمیں نہیں لگتا کہ آپ جس مقصد سے بنانے جا رہے ہیں وہ مقصد اس مخلوق سے حاصل ہوگا. بھائی فرشتوں کو کیسے معلوم کہ یہ جو بننے والی مخلوق ہے یہ مخلوق جو ہے خون ریزی کرے گی؟ بعض آثار صحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں سے حق تعالیٰ نے جب یہ ذکر کیا تو ادھر سے سوال جواب ہوا, تحقیق ہوئی, تو حق تعالیٰ نے خود بنایا, بتایا کہ اس کی یہ مزاج ہے, اس کا یہ طبیعت ہے, اس کے اندر شر بھی ہے, اس کے اندر خیر بھی ہے. تمہارے اندر صرف خیر ہے, شیطان پہلے سے بنا بیٹھا ہے, اس کے اندر شر کا عنصر غالب ہے. جنات بنے بیٹھے ہیں ان کے اندر شر کا عنصر غالب ہے. ایک مخلوق اور پیدا ہونے والی ہے جس میں خیر و شر دونوں عنصر ہوں گے, اور وہ شر سے لڑ کر خیر کی طاقت خیر کو غالب کرے گی اور میری رضا کا پروانہ حاصل کرے گی. تو یہ باتیں حق تعالیٰ سے ان کو معلوم ہوئی تھی, تو انہوں نے معلوم ہونے کے بعد میں کہا جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے مزاج میں یہ چیز ہے تو پھر آپ کا مقصد تو اس سے حاصل ہونے سے ہمیں نہیں لگتا کہ حاصل ہوگا. اس کے برخلاف ہم جو موجود ہیں, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, صرف تسبیح, صرف تحمید, صرف تقدیس ہمارا کام ہے, یعنی آپ کے حکم کو پورا کرنا ہمارا کام ہے. تو خلافت عرضی کا وہ جو کام تھا وہ ہمارے ذریعے بھی لیا جا سکتا ہے, اور ہم
آپ کی مخلوق اس کام کے لیے حاضر ہے. تو فرشتوں کا یہ جو بولنا ہے اتجعلوا فیہا, یہ اعتراضانہ نہیں ہے. ارے کیسے بناتے, یعنی انسان بنانے جا رہے ایسے کیسے بناتے انسان, وہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم جو حاضر ہیں تو پھر اس مخلوق کی ضرورت کیا ہے. اگر بڑا افسر چھوٹے افسر کو چھوڑ کر جو اس کے سامنے موجود ہو اس سے نیچلے والے کسی کو آواز دے کسی کام کے لیے, تو چھوٹا افسر بولتا ہے ہم مر گئے حضور, ہم مر گئے حضور, جو اوروں کو بلاتے ہیں. تو یہ جو ہے اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, تو حق تعالیٰ نے پھر ان کا جواب دیا, قال انی اعلم ما لا تعلمون. دو جواب دیے حق تعالیٰ نے, ایک جواب ہوتا حاکمانہ, تمہیں نہیں پتا خاموش بیٹھو تم, یہ وہ والا جواب ہے انی اعلم ما لا تعلمون, اس کو بولتے ہیں حاکمانہ جواب, تم کو نہیں پتا کہ وہ جو مخلوق میں بنانے جا رہا ہوں میں کیا کام لینا چاہ رہا ہوں, اس کی قابلیت اس کے اندر ہے یا نہیں ہے, وہ کام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے, اس سے میرا مقصد حاصل ہوں گا یا نہیں ہوں گا, یہ تم کو بھی نہیں پتا. پھر حق تعالیٰ نے اس حاکمانہ جواب کو دوسرے حکیمانہ طریقے سے بھی سمجھایا, یعنی اس انداز سے کہ ان کو پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے. حق تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کو علم دیا زمینی مخلوقات کے چیزوں کا, کہ یہ چیز یہ ہے, اس کی یہ خاصیت ہے, اس کا مزاج یہ ہے, اس کا اثر یہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ انسان ہے, انسان کے ساتھ میں بھوک لگی ہوئی ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, انسان کے ساتھ میں نفسانی خواہشات کا کے جذبات اثرات لگے ہوئے ہیں, پھر ان سے جڑے ہوئے بھوک سے لگے ہوئے کمانے کا کام ہے, کمانے کے واسطے کھانے کا کام ہے, کھانے کے واسطے زمین سے غلہ اگانے کا کام ہے, کپڑے پہننے کے واسطے کپڑے سینے کا, کپڑے بنانے کا کام, کپڑے سینے کا کام, 10 چیزیں ہیں. پھر اپنے آپ کو کچھ بھی جو بھی ضرورت کی چیز ہے اس کے حاصل کرنے کے واسطے اس فیلڈ کی محنت کا کام ہے, کوئی نقصان دہ چیز زمین میں رکھی ہوئی ہے اس سے بچنے کے واسطے اس کے حفاظت کا سامان کرنے کی ضرورت ہے. تو ہر چیز اس کا نام کیا ہے, اس کی خاصیت کیا ہے, اس کی مزاج طبیعت کیا ہے, اس کی تاثیر کیا ہے, یہ حق تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلہا آدم علیہ السلام کو سکھایا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف حضرت آدم کو سکھائی گئی, لیکن اللہ کے انصاف سے بعید تر ہے یہ بات کہ امتحان سب کا لیں اور پہلے سے چیٹنگ کے ذریعے کسی کو بتا دیں کہ یہ ہے. بتایا سب کو, فرشتوں کو بھی آدم علیہ السلام کو بھی, لیکن لیا صرف آدم علیہ السلام نے کیونکہ ان کی طبیعت میں تھی وہ چیز. یہ بڑی آسان سی چیز ہے یہ سمجھ میں آنے کے واسطے, بعض فائلیں ہوتی ہیں فوٹو شاپ میں بنی ہوئی ہیں تو اب وہ دوسرے سافٹ ویئر میں نہیں کھلتی, کسی ایک سافٹ ویئر کی بنی ہوئی چیزیں بعد دوسرے سافٹ ویئر کے اندر ہم کھولنا چاہیں تو وہ کھلتی نہیں ہے. وہ کیا قصہ ہے کہ وہ اس کے اندر قابلیت نہیں ہے دوسرے سافٹ ویئر کے اندر اس کو قبول کرنے کی. بس یہ والی بات ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی ساری چیزیں رکھی گئی اور ان کے سامنے بھی رکھی گئی. فرشتہ کیا جانے بھوک کیا ہوتی ہے, جس کو بھوک کے تقاضے ہے ہی نہیں, فرشتہ کیا جانے پیاس کی کیا تکلیف ہوتی ہے, فرشتہ کیا جانے نفسانی خواہشات کا اثر کیا ہوتا ہے انسانیت پہ, فرشتہ کیا جانے کہ دنیا کے اندر زمین کے اندر انسان کے نفع کی چیزیں کیا ہیں جو اس کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں, اور انسان کو نقصان دینے والی چیزیں کیا ہیں, جیسے کس چیز کا کیا نشہ انسان پہ مرتب ہوتا ہے, ذہنی نشہ, قلبی نشہ, ویسے ہی عقل کے اوپر چھا جانے والا نشہ, نقصان دہ چیزیں ہیں, سانپ کے کاٹنے سے کیسا اثر کس چیز پر مرتب ہوتا ہے اور کس پر مرتب نہیں ہوتا, یہ چیزیں فرشتوں کو کیسے معلوم ہوں گے. مثال کے طور پہ بہت موٹی موٹی مثالیں ہیں. تو سب کے سامنے اللہ نے ذکر کیا. اب پھر ثم عرضہم علی الملائکہ, وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے لے گئے. جیسے ہوتا ہے نا ایک کلاس کے اندر 20 اسٹوڈنٹ ہو, ٹیچر کوئی مضمون کوئی چیپٹر ہے سمجھا دیا سب کو, اس کے بعد اس کو پتہ لگ گیا کہ 19 نہیں سمجھے صرف ایک سمجھا, تو وہ بولتا ہے بتاؤ بھائی جو ابھی سمجھایا تھا یہ جو فارمولا تھا یہ فارمولا بتاؤ کون سا ہے یہ, تو 19 یا تو آل فول جواب دیتے یا جواب نہیں دیتے. تو پھر وہ اسٹوڈنٹ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ٹیچر جو سمجھا ہوا ہے, اس کو بولتا ہے ذرا ان کو بتاؤ وہ جو سمجھے تم. تو فرشتوں کے ساتھ میں حق تعالیٰ نے فرمایا ثم عرضہم علی الملائکہ, یہ لو بھائی یہ تمہارے سامنے کائنات کی چیزیں رکھی ہوئی, بتاؤ ان کے نام, بتاؤ ان کی خاصیتیں, بتاؤ ان کی طبیعتیں, بتاؤ کس کا کیا اثر ہے. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, تم جو بولے تھے کہ ہم دنیاوی نیابت کا کام انجام دے سکتے, اگر دے سکتے تو دینے کے واسطے وہاں کے علم کی ضرورت ہے, وہ علم تم میں اگر حاصل ہے واقعی تم کر سکتے ہو تو بتاؤ. قالوا سبحانک, وہ بولے سبحانک آپ کی ذات پاک ہے, جتنا علم آپ نے دیا یہاں کی دنیا کا وہ ہم کو حاصل ہے, لا علم لنا الا ما علمتنا. اب یہاں گویا وہ اعتراف کر لیے کہ ہم کو دو دعوے تھے, ایک یہ کہ آدم یا آدمیت اولاد آدم یہ خلافت عرضی کا کام نہیں نبھا سکیں گی, سبحانک, آپ کی ذات پاک ہے, ہم سے قصور ہوا کہ ہم ایسا سمجھ بیٹھے تھے. آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نبھائے گی تو وہ نبھائے گی, ہم جو سمجھے تھے وہ غلط نکلا, غلطی سے آپ کی ذات پاک ہے ہماری نہیں. یہ مطلب لا علم لنا الا ما علمتنا, جتنا علم آپ نے ہم کو دیا ادھر کی دنیا کا اس کا ہم کو پتہ ہے, باقی کا نہیں. باقی جو بھی علم ہم کو ملے یا آدم کو ملے وہ نہ ہمارا ذاتی ہے نہ آدم کا ذاتی ہے. انکا انت العلیم الحکیم, اصل علم و حکمت کے مالک تو آپ ہی کی ذات ہے. قال یا آدم, اب حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا, انبئہم باسمائہم, چلو بھائی بتاؤ ان کو ساری چیزیں. فلما انبئہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات, جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری چیزیں بتا دی تو حق تعالیٰ نے پھر وہ پہلا والا جملہ ریپیٹ کیا جو حاکمانہ تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, تو میں بولا نہیں تھا کہ میں کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے, کون کیا کر سکتا کون کیا نہیں کر سکتا, آسمان و زمین کے غیب کی ساری باتیں میں جانتا ہوں, اور جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. انسان زمین کے اوپر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے. اصولاً یہ خلیفۃ اللہ ہونے کا ٹائٹل انبیاء کو حاصل ہے, عام انسانوں کو نہیں ہے. یعنی اللہ کا خلیفہ کون ہے, نائب کون ہے, تو جس کو اللہ چن کے بھیجے وہ خلیفہ ہے. اللہ کن کو چنتے ہیں, اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, کچھ فرشتوں میں سے کچھ انسانوں میں سے اللہ چن کے بھیجتے ہیں جن کو ہم نبی رسول بولتے ہیں. تو اصل میں خلیفۃ اللہ کون ہوتے ہیں, وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک سلسلہ چلا تھا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے نبوت کا اور رسالت کا, اور یہ خلافت کا, خلافت الہی کا یہ چلا, اور چل کے حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ کے بعد, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد میں نبوت کا سلسلہ آگے جاری رہنے والا ہے نہیں. مگر یہ کام اللہ کے حکموں کو پورا کرنے اور کروانے کا قیامت تک چلنے والا ہے, تو اس کی کوئی شکل ہونا ہے. یہ شکل کیسے اختیار کی گئی آگے, یا اس کے لیے کیا ترتیب بنائی گئی؟ پہلے چنتے تھے حق تعالی اور بھیجتے تھے نبی اور رسول بنا کے, اور وہ نائب ہوتا تھا اللہ کا. اب چننے کی ذمہ داری اللہ نے امت پہ لگا دی, ساری امت چنتی ہے, سلیکٹ کرتی ہے, کر کے پھر اس کے بعد میں اس کو طے کرتی ہے کہ یہ ہمارا ذمہ دار ہوگا, یہ ہمارا امیر ہوگا, یہ ہمارا خلیفہ ہوگا. اور وہ خلیفہ ہونے لگا پھر وہ اللہ کا خلیفہ نہیں, کیونکہ جو چننے والا اس کا خلیفہ بنے گا. تو وہ اب خلیفہ ہوئے خلیفۃ المسلمین, خلیفۃ المومنین, امیر المومنین. کام کس کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں؟ ڈائریکٹ اللہ کی تو نہیں سنبھال رہے, کس کی سنبھال رہے ہیں؟ تو رسولوں کی سنبھال رہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنبھال رہے ہیں, اس لیے خلیفۃ الرسول, رسول کے خلیفہ وہ بن گئے, جو اصل معنی میں, حقیقی معنی میں خلیفہ ہوں گے. چننے کا جو کام تھا نیابت کے واسطے, خلافت کے واسطے انتخاب کرنے کا جو کام تھا, غور کریں یہ بڑا اہم کام ہے, اتنا اہم کام ہے کہ ایک آدمی کی کاندھوں پہ ذمہ داری ڈالی جا رہی, بار اور بوجھ ڈالا جا رہا پوری انسانیت کا, پوری آدمیت کا, پورے مسلمانوں کا, پوری زمین کا. اور اس کے واسطے چاہیے علم, اس کے واسطے چاہیے تجربہ, اس کے واسطے چاہیے دور اندیشی, کئی چیزیں اس کے واسطے چاہیے کہ جس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی وہ اس کو سنبھالے اور اسی کا انتخاب کیا جا سکے ساری انسانیت میں سے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ غلطی سے پاک ہے, لا یذل ربی ولا ینسا, نہ وہاں غلطی کا امکان ہے, نہ بھول کا امکان ہے, نہ کسی اور چیز کا نقص کا عیب کا. امت کے مجموعے کو حق تعالیٰ نے معصوم بنا دیا ہے. ہوتا کیا تھا, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں, ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے, کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی, اللہ کے منشے کے خلاف ان سے کوئی کام نہیں ہوتا, یہ انبیاء کی شان ہے. حق تعالیٰ نے یہ عصمت جس کو بولتے ہیں, یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے کا جذبہ رہنا ہی نہیں, اس کو عصمت بولتے ہیں. یہ جو عصمت والی صفت ہے, یہ صفت بحیثیت امت, مجموعہ امت کو عطا فرما دی گئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. یعنی پوری امت کسی بات پہ اگر جمع ہو جاتی ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی, پورے مل کے ایک کو امیر بنائیں گے تو وہ غلط نہیں ہوگا. تو من حیث المجموع, من حیث الجمع, وہ سب کو بنا دیا گیا, وہ سب کو معصوم قرار دے دیا گیا, اور ان کے انتخاب کو وہ بہتر سمجھ لیا گیا, قابل اعتبار سمجھ لیا گیا اللہ کی نظروں میں. ورنہ پہلے حدیث شریف میں آتا ہے, کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, بنی اسرائیل کا نام لے کر کے ذکر کیا گیا، ورنہ ترتیب یہی تھی کہ بنی اسرائیل کی سیاست کرتے تھے انبیاء، یعنی قائدانہ رول ادا کرتے تھے انبیاء. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وَيَكُونُ الْخُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ، البتہ بہت سارے خلیفہ ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے. یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. شروع شروع میں یعنی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں خلافت کی یہ ترتیب قائم رہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سارے مسلمانوں نے بیعت کی ان کے ہاتھ پہ، سب نے کی، جو موجود تھے انہوں نے تو سب نے کی، جو اس وقت کسی وجہ سے نہیں تھے یا فلفور نہیں تھے یا باہر تھے، جب کبھی ان کو موقع ملا انہوں نے بیعت کی، تو کسی نے بھی ان کی بیعت سے انکار نہیں کیا. ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سب نے بیعت کی، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سب نے بیعت کی، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہاں کے موجود نے سب نے بیعت کی، اکثر امت کی اکثریت نے بیعت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بیعت کی. اور ان کی نبوت، ان کے خلافت کے اندر، ان کی نیابت کے اندر، ان کی ذمہ داری اور حکومت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بات ملے گی کہ کسی بھی چیز میں یہ قرآن اور حدیث سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ذرا سے بھی ہٹے ہوئے نہیں ہیں، ذرا سے بھی ہٹے ہوئے نہیں ہیں خلفائے راشدین. اس لیے ان کو خلفائے راشدین بولا جاتا ہے، یعنی خلیفہ تو ہیں، نائب تو ہیں ہی، لیکن راشد ہیں، رشد والے، ہدایت والے. صرف خلیفہ ہونا کام نہیں ہے، بہت سے عیاش بھی گزرے ہیں. خلیفہ راشد ہونا ہے، جس کو خلیفۃ الرسول کا آپ ٹائٹل دے سکیں، خلیفۃ النبی کا آپ اس کو عنوان دے سکیں، وہ ہونا ضروری ہے. تو یہ سارے جو صحابہ گزرے ہیں اس وقت تک، ان کے خلافت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. پھر طوائف الملوک ہی شروع ہو گئی خلافت راشدہ کے زمانے کے بعد میں. مختلف ملکوں کے اندر مختلف لوگوں نے یہ چیزیں شروع کر دی، مختلف قوموں نے اپنا اپنا، مختلف ملکوں نے اپنا اپنا امیر مقام منتخب کرنا شروع کر دیا. اس وقت ساری دنیا کا کسی ایک پہ جمع ہونا ذرا مشکل ہو بھی رہا تھا، تو پھر ہر جگہ کے ایک ملک کے مسلمانوں نے مل کر کے جس ایک کو منتخب کر لیا، اس ایک کو پھر سمجھ لیا گیا کہ یہ یہاں کا امیر ہے، اور اس کو تسلیم کر لیا گیا کہ سب نے مل کر کے اس کو سلیکٹ کیا ہے، لہذا یہ قابل تسلیم ہے. آج کے دنیا کے اندر جو اسمبلیوں کے نظام پائے جاتے ہیں وہ شورائی نظام سے تھوڑا سا مشترک محسوس ہوتے ہیں، ہم کو ملتے جلتے محسوس ہوتے ہیں کہ اسلام میں کیا ہے، شورائی نظام ہے، مشورے سے چلنے کا ہے، رائے شیئر کرنے کا مسئلہ ہے اور دوسروں کی رائے کے احترام کا مسئلہ ہے. تو یہاں کی اسمبلیوں کے اندر جمہوری جو ملک ہوتے ہیں، جو قانون جہاں کا جمہوری ہوتا ہے، وہاں پر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر مشورے کے ذریعے سے ایک دوسرے کی رائے سنا کے ہی پھر کوئی بات طے ہوتی ہے. تو کیا یہ چیز بھی اسلامی ہے؟ اسلامی شورائیت اور جمہوریت جو ہے وہ سیم چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اسلامی شورائیت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی بنیاد اللہ رسول کے بنائے ہوئے قانون پر ہے، اس کے اگینسٹ کوئی بھی دفعہ، اس کی کوئی بھی شک نہیں جا سکتی. یعنی اسلامی شورائیت سے طے پانے والا جو بھی سسٹم اور نظام ہوگا، اس بنائے ہوئے نظام اور قانون کی کوئی بھی دفعہ، کوئی بھی شک، کوئی بھی اس کا پوائنٹ جو ہے وہ اللہ رسول کے حکموں کے اور قرآن و سنت کے خلاف جا ہی نہیں سکتا. اگر جائے گا تو پھر وہ اسلامی شورائیت رہے گی نہیں. جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر صرف انسانی عقل اور انسانی رائے کا احترام کیا جاتا اور اسی کی بیس پہ ڈیسیشنز لیے جاتے، بلز پاس کیے جاتے. وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ قرآن و حدیث کے موافق ہے یا مخالف ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے بے شمار بےہودہ قسم کے چیزیں ان کے بل پاس کر دیے جاتے. اب دیکھ لیں ہم جس پرستی کا جو مسئلہ ہے، جنسیت کے معاملے کو لے کے جو مسئلہ ہے، اس کو بل پاس کر دیا گیا، رائے کے ذریعے سے کیا گیا، اکثریت کو دیکھ کر کے کیا گیا، یہ سارا ہو گیا. اللہ رسول کا حکم اس بارے میں کیا ہے سب جانتے ہیں کہ ایک قوم ایسی گزری ہے جو اس عمل میں ملوث تھی، تو حق تعالیٰ نے 5 عذاب ان کے اوپر اتارے. اب ظاہر ہے اسلامی شورائیت ہوتی تو اس کے پاس ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا. بعض نشے کی قسموں کو عام کر دیا گیا مختلف ملکوں کے اندر، کسی جگہ حجاب پہ پابندی، کسی جگہ نقاب پہ پابندی، کسی جگہ مسجدوں پہ پابندی، کسی جگہ آوازوں پہ پابندی، کسی جگہ یہ نشوں کی علل اعلان اجازت، کسی جگہ ہم جس پرستی کا مسئلہ، کسی جگہ دوسرے اور مذہب کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر پابندی ہے یا ان کو توڑ کر مروڑ کر پیش کیا جا رہا اور ان کو قبول کرنے پہ مجبور کیا جا رہا کہ یہ کام کرنا ہے. تو وہ جمہوریت کے اندر ہو رہا جہاں پر صرف گنتی کی بنیاد پہ کہ 51 جو ہے جس کو مل جاتے ہیں 51 ووٹس جس کو مل رہے ہیں وہ حساب سے وہ پاس ہو رہا ہے. وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے یا حدیث کے خلاف تو نہیں ہے. یہاں تک تو بات کلیئر ہے کہ اسلامی شورائیت میں بنیاد قرآن و حدیث ہوتے ہیں, جمہوریت میں بنیاد انسانی عقلیں ہوتی یا انسانی سر ہوتے, عقلیں بھی نہیں سر ہوتے, صرف گنتی ہوتی. اس سے آگے ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض ملک جو اسلام کے نام پر قائم ہوتے اور ہیں ان کے آگے اسلامی لگا دیا جاتا اور آگے وہ جمہوریہ رہتا, اسلامی جمہوریہ. وہاں پر بھی اگر دیکھا جائے, غور کیا جائے تو بڑے بزرگوں نے یہی بات فرمائی ہے کہ اسلامی جمہوریہ میں اگر سروں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا رہا تو پھر وہ اسلامی نہیں ہے, صرف جمہوریہ ہے. اسلامی تو تم نے اپنی تسلی کے لیے ٹائٹل بڑھا لیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں قرآن و حدیث آئے گا, اگر قرآن و حدیث کے خلاف 99 لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ایک آدمی صرف اس کے حق میں کھڑا ہوا ہے, تو چاہے وہ اس طرف میں 51 ہو چاہے 99 ہو, کوئی فرق پڑنے والا نہیں. جس طرف قرآن و حدیث ہے ادھر کا پلڑا بھاری بھاری. تو صرف اسلامی کا ٹائٹل آگے بڑھا لینے سے حقیقت کے اندر وہ اسلامی جمہوریت نہیں ہو جاتی, اسلامی شورائیت کے نظام سے میچ ہونے والی چیز نہیں ہو جاتی. یہ جو خلافت والی چیز ہے, ذمہ داری کے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے اور کروانے والی بات ہے, یہ بڑے لیول پہ دیکھیں تو خلافت الہی, خلافت رسولی اور پھر اس کے بعد خلافت اہل ایمان, اور یہ نیچے آتے 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 ہر آدمی کے ہر فرد تک پہنچتی ہے یہ چیز. اس کو دوسرا ٹائٹل, دوسرا نام دیا گیا ہے, وہ ہے کلکم راعین وکلکم مسئولون عن رعیتہ. ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحت کے بارے میں تم سے پوچھا جانے والا ہے. تو انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے, اس کا ایک بہت ہی ہائی لیول ہے اور وہ ہے پوری دنیا میں ایک نظام قائم کرنے کے واسطے ایک پورا خلیفۃ المسلمین, اور ایک اس کا ہر گھر کے بیس پر اور ہر گھر کی سطح اور لیول پر ایک اس کے یعنی اس کے مفہوم بنتا ہے, اور وہ مفہوم یہ ہے کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ ہر ایک تم میں سے اپنے ماتحتوں کے واسطے ذمہ دار. اب شوہر کے انڈر بیوی آتی ہے شرعی اعتبار سے, وہ پابند ہوتی ہے شوہر کی بات جائز حدود میں ماننے کی, اولاد آتی ہے ماں باپ کی بات ماننے کے لیے, استادوں کے لیے شاگرد آتے ہیں ماننے کے لیے, پیروں کے لیے ان کے مرید آتے ہیں ماننے کے واسطے, ویسے کسی نے اپنی بیعت کر لی اصلاح, بیعت اصلاح کسی کے ہاتھ پر تو وہ آتے ہیں اس کے ماتحت میں, امام ہے تو اس کے مصلی آتے ہیں اس کے ضمن میں, خطیب ہیں تو اس کے سامعین آتے ہیں اس کے ضمن میں, ہم آپ ہیں تو ہمیں آپ کو نظر آ رہی ہے برائی اور ہم سن رہے ہیں برائی, بری چیز کو, تو جیسے ہی ہم بری چیز کو دیکھتے ہیں بری چیز کو سنتے ہیں تو یہ والا حکم ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو نہیں عن المنکر والا جو قصہ ہے, یہ مسئولیت کے ضمن میں آ کر کے ہم سب اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں, برائی سے روکنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے, بھلائی کا پھیلانا ہم پر فرض ہو جاتا ہے, جس درجے میں بھی ہوگا وہ اس درجے میں ہو جائے گا. اب درجے میں کیا مراد ہے, بعض دفعہ ہم ہاتھ سے برائی کے مٹانے پر قادر ہوتے ہیں تو ہاتھ سے مٹانا ضروری ہو جاتا, ہاتھ سے نہیں مٹا سکتے اتنی استطاعت اور قدرت نہیں ہے تو پھر زبان سے اس کو برا بولنا ضروری ہو جاتا, ارے بھائی یہ کیا حرکت کر رہے ہیں, ہاتھ سے اس کو مٹا سک رہے ہیں نہ زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھا سک رہے ہیں نہ اس کے بارے میں کوئی کامنٹ اور رائے دے سک رہے ہیں, تو پھر کم سے کم اب یہ ہوتا ہے کہ برائی کو جو معاشرے میں پائی جا رہی اس کو برا سمجھتے رہیں. ورنہ ہوتا کیا تھا, جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا, جو چیز اچھی نہیں تھی اس کو دیکھتے 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 اور اس کو برا نہیں سمجھتے اگنور کرتے جا رہے ہیں تو جو ناخوب تھا بتدریج آہستہ 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 ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی خوب ہو جاتا, پہلے اس کی حقارت نظروں سے نکلتی پھر آخر میں جا کے ہمارے لیے بھی قابل تقلید وہی رہ جاتا, فیشن کے طور پہ وہی چیز رہ جاتی. تو جو چیز بری ہے بری کو بری بولنا ضروری ہے, اگر اس کو نہیں بولیں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ آخر میں ہم بھی اس میں ملوث ہو جائیں گے. اور ایسے ہی جو اچھا کام ہے اچھے کو اچھا بولنا ضروری ہے. یہاں کا المیہ یہ ہے اس ملک کے اندر اور اس ملک سے متاثر ملکوں کے اندر ایک المیہ ہے, وہ کیا ہے, جو برا ہے اس کو برا نہ بولو, جو اچھا ہے بس اس کو اچھا بولو, کہ اس سے اچھائی پھیلتی ہے. اچھائی کے پھیلانے کا ان کا طریقہ کار کیا ہے, ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگی کسی کی اس کی تعریف کر دو, آپ کو کسی کی کوئی چیز بری لگی تو اس کو برا مت بولو, اس کی دل شکنی ہوگی, اس کی تنقید مت کرو, اس کی دل شکنی ہوگی, اس کو برا لگے گا. اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام بولتا ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اگر کسی کی کوئی چیز اچھی لگے گی تو اس درجے میں اس کو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی جس درجے میں حوصلہ افزائی کرنے کے یہ ملک والے عادی ہیں. اچھا کام کیا نا تو کرنا ہی چاہیے، اچھا کیا، بہت اچھا کیا، کرنا ہی چاہیے، زیادہ اپریسیشن کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. اگر برا کیا ہے تو اس برائی کو مٹانے کے واسطے پورا زور صرف کرنے کا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے. تو اسلامی تعلیم میں حوصلہ افزائی بھی ہے لیکن نہیں عن المنکر بھی ہے. ایک بندہ نماز کے لیے آیا ہوا ہے، نماز کے لیے آیا ہے، اس کو مزید دوسری چیزوں کی تاکید مت کرو بھائی، مزید دوسرے چیزوں میں اس کو مت لگاؤ بھائی، ورنہ انہیں نماز کے لیے بھی نہیں آئیں گا. تو نہ آئے، اگر دوسری چیزوں میں بھی نہیں آتا تو نہ آئے، ہم پر احسان کرنے نماز تھوڑی پڑھ رہا ہے وہ. لیکن جب یہاں آ چکا ہے تو پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، اور پورے طریقے اور سلیقے سے، بدتمیزی سے، اس کی دل دکھانے کے ساتھ، اس انداز سے نہیں، خیر خواہی کے ساتھ، جیسے کسی کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے کوئی بات کی جاتی ہے، ویسے پوری خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس سے دین کی بات کی جائے گی. اس کے ظاہری اعتبار سے اگر کوئی برائی اس میں پائی جائے گی تو اس کی نشاندہی کی جائے گی، اس کی طرف متوجہ کیا جائے گا. کرنا ہوگا یہ ہم سب کو. اس میں جو کامن گناہ ہے، وہ کامن گناہ ہے ٹخنوں کے نیچے تک ہمارے پنچوں کا جانا، کامن گناہ ہے یہ. ابھی ایک جمعہ میں، گزشتہ جمعہ کو ایک اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے میرے سے کہ ان صاحب یہ کیوں ہوں گا کہ ہم کو جو ہے ہمارا جو پہنچا ہے وہ اوپر رکھنا ہے، ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے، ایسا کیوں ہوں گا؟ میں بولا وہ کیوں ہوں گا کا سوال کا جواب تو میرے کو بھی نہیں معلوم ہے، بس میرے کو صرف اتنا معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کرنے والا کام ہے، نہیں کرنے کی صورت میں ہمارے ٹخنے وہ جہنم میں جلیں گے. اور ٹخنے کاٹ کے تو لے جا کے نہیں جلائیں گے، یعنی ہم جس کا بھی یہ حال ہوگا اس کو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اس قدر سخت بات ہے اور اس قدر ایزیلی جاتی ہے. یہ داڑھی کا معاملہ ہے، داڑھی کے معاملے میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں. لوگوں کو آج کل بڑا ایک وہ ملا ہوا ہے کہ بھائی یہ چیزیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی، ظاہر کی چیزیں، لباس ہو گیا، وضاحت ہو گئی، بال ہو گئے، یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے. اگر اتنی اہمیت نہیں رکھتے نا تو پھر یہ بھی تو اختیار کرو نا، وہی کیوں اختیار کرنا ہے جو اس کے اگینسٹ ہے؟ ہم آپ کی بات ایک لمحے کے لیے تسلیم قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر وہ لباس بھی تو پہنو جو آپ کے رسول کا، آپ کے نبی کا ہے، وہ لباس بھی تو پہنو جو صحابہ نے پہنا تھا، وہ لباس بھی تو پہنو جو ہر دور کے صالحین پہنتے ہیں، وہ لباس بھی تو پہنو جو اپنے دور کے دینی پیشوا پہنتے ہیں. آپ کی نظر میں اگر یہ چیز اہمیت کی حامل نہیں ہے تو پھر اس لباس پہ اصرار کیوں ہے جو اس کے اگینسٹ ہے؟ اگر آپ کی نظر میں اسلامی وضاحت کی اس قدر اہمیت نہیں ہے، حجاب کی، نقاب کی، اس کی قدر اہمیت اگر نہیں ہے تو پھر بے حجابی پہ اصرار کیوں ہے؟ بے نقابی پہ اصرار کیوں ہے؟ بالوں کے غیر اسلامی طریقے سے رکھنے پہ اصرار کیوں ہے؟ عورتوں کے بال کٹانے پہ اصرار کیوں ہے؟ صرف کٹانے پہ فوکس ہو رہا، کبھی کمر تک بڑھا کے بھی تو دیکھو. اہمیت ہے جبھی تو یہ کام کیا جا رہا. میں یہ جس پوائنٹ کو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت ہے اپنے اپنے ذہنوں میں، ہر ایک کے لباس کو اہمیت سمجھتے ہیں ہم. یہی تو وجہ ہے جس جگہ ہم عزت کی جگہ سمجھتے ہیں اس جگہ اسلامی لباس پہن کے کیوں نہیں جاتے، اس جگہ اسلامی حلیے میں جانا پسند کیوں نہیں کرتے، اس جگہ اسلامی وضاحت کو اپنانے میں ہچکچاتے کیوں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو وہ جو پردہ داری ہے وہ اسی سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے اپنے کو، کہ ہم جو دوسرے کی تسلی کے واسطے بول رہے ہیں کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، یہ کلچر کی چیز تھی، عربوں کی کلچر کی چیز تھی، یہ کوئی اسلامی چیز نہیں تھی، ہم نے اس کلچر کی بنیاد پہ اس کو قبول نہیں کیا، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی بنیاد پہ قبول کیا. ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے، بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، سنتے رہنا چاہیے. ایک صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی اور ان کو روک کر کہا کہ تمہارے پہنچے جو ہے نا نیچے لے رہے ہیں، عرفا صوبک، یہ اوپر اٹھا لو. تو انہوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ نیچے لے رہے ہیں، گندے ہو رہے ہیں، میلے ہو رہے ہیں اور چلتے چلتے گھس گھس کے پھٹ جائیں گے، اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ بڑی سستی چیز ہے، یہ بڑی سستی چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امالک فیہ اسوہ، भाई मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करने के वास्ते तुम्हारे को कुछ नजर नहीं आ रहा क्या? मेरी जात में तुम्हारे वास्ते कोई काबिले तकलीफ चीज नहीं है? मैं बोल रहा हूं ये काम करने के वास्ते, तो तुमको कपड़ों के सस्ते महंगे के चक्कर में पड़ गए तुम, क्या नुकसान है क्या नफा है उसके चक्कर में पड़ गए तुम। अमाल का फीया उसवा, मेरी जात में तुम्हारे वास्ते कोई काबिले तकलीफ नमूना नहीं है, मैं आइडियल नहीं हूं तुम्हारा। तो फौरी उनको छोंके वो, अरे ये तो गलती हो गई। वो देखे कि उधर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबन जो है वो आधी पिंडली तक था। अब तो हमारी हिम्मत नहीं होती आधी पिंडली तक रखने की, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, रखना चाहिए तौफीक, तौफीक अल्लाह ताला दे सबको। तो फौरी देखा उधर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आधी पिंडली तक आपका तहबन था, तो फिर उन्होंने अपने पंजे ऊपर कर लिए पूरा, जो भी तहबन था उनको उसको उन्होंने आधी पिंडली तक पहुंचा दिया। तो ये वाली वाला जो पहलू है ना, आज हम जो ऊपर रखते हैं या ये लिबास पहनते हैं, पहनने वाले लिबास पहनते हैं, या उलमा जो इसका फतवा देते हैं या इसकी ताकीद करते हैं, वजह यही है कि ये जाहिर हमारे बातिन की हिफाजत करता है और मुहाफिज बनता है। अगर ये नहीं होगा तो रफ्ता रफ्ता फिर शुरुआत यहीं से होती है और उसका खात्मा जहाँ पर होता है वो बुजुर्गों ने इर्तदाद की 7 सीढ़ियाँ गिनाई हैं, इर्तदाद की, मुर्तद होने की, इस्लाम से फिरने और मुनहरिफ हो जाने की, इस्लाम से बदगुमान हो जाने की, अल्लाह रसूल से बदगुमान हो जाने की, कुरान से बदगुमान हो जाने की, बाज लिखने वालों ने 7 सीढ़ियाँ लिखी हैं। तो उसमें से एक ये भी है, शुरुआत यहीं से होती, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती पहले पहल, या इसको अहमियत नहीं देते पहले पहल। वो वही वाली बात है जो दो पटरियाँ जाती हैं आवाज़ दाएँ बाएँ, शुरू में तो करीब करीब होती हैं, 1-2 इंच का फासला होता दोनों में, और आगे चल करके फिर उन्हीं का सैकड़ों मील का फासला बन जाता है। यही वाली बात है यहाँ पर जो अप्लाई होती है। तो ये जो खिलाफत का मसला है, खिलाफत अर्जी का, यानी अल्लाह की सरजमीन में अल्लाह के हुक्मों के पूरा करने और पूरा करवाने का काम, ये एक हाई लेवल पे है और एक अपनी सतह पर है। अपनी सतह पर ये अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के दर्जे में होता है। हम अपने हर मातहत के वास्ते जिम्मेदार होते हैं और हमसे पूछा जाएगा, कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, पूछा जाएगा। तो हमारे पास अगर उसका जवाब है कि हाँ हमने अपने बच्चों की, अपनी और अपनी बीवी की, अपने मातहतों की सही से निगहदाश्त की है, उनके दीन की हिफाजत की को संभाला हुआ है हमने, वो निगरानी पूरी की हुई है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा नहीं है तो बहुत डरने वाली बात है, पकड़ की चीज़ है ये। कुरान शरीफ में काफिरों के बारे में आता है, लेकिन इसमें हमारे लिए भी दरस इबरत है। وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين। काफिर जो है क़्यामत में हक तआला से बोलेंगे, खुदाया हमको जिन्नों इंसान में से वो मखलूक़ात दिखा, बता कि वो कहाँ हैं इस खलकत के हजूम में जिन्होंने हमको गुमराह किया था, ताकि हम उनको अपने कदमों में डाल के रोन दें और अपनी कुछ तसल्ली का सामान करें। नजअलहुमा तहता अक़दामिना, ताकि हम उनको अपने कदमों में डाल के उनको रोन दें। लियकूना मिनल असफलीन, और उनको उनकी उन्होंने जो जलालत का सबूत दुनिया में दिया था, हम उसका कुछ हिस्सा आज दिखाएं। ये जो भी जिम्मेदार होते हैं ना, आप खुद सोच के देखें कि क्या ये अरिनल लदैनी अवल्लाना के अंदर, यानी किसी को गुमराह होता हुआ देखकर खामोश रहने वाले क्या इसके जिम्मे में नहीं आएंगे? ये थोड़ी सी फिक्र की चीज। जब भी हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाते हुए हर मुसलमान पे नजर पड़े तो कमजोरी पे नजर पड़ने के फौरन साथ जहन जाना चाहिए कि ये काम बुरा हो रहा। अपनी जात आईने में देखे, अगर कोई ऐसी गैर इस्लामी चीज नजर आई तो नजर आना चाहिए कि नहीं भाई ये गलत हो रहा, इंशाल्लाह इसको ठीक करना है। गैर मुस्लिमों को देखे तो देखने के साथ ये जहन में आना कि इनको हिदायत की दावत देना है, ये काम मुझे भी करना है, हम सबको करना है। अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।